اور آپ کی سیرت پاک کے حوالے سے ہمارا یہ درس درس سیرت کے نام سے معنون ہے، اور گزشتہ درس تک آپ حضرات نے سن 9 ہجری میں ہونے والے ابتدائی واقعات تک کی ایک مختصر سی تفصیل سماعت فرمائی ہے. اس درس کا مقصد اور غرض یہ ہے کہ ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی لمحات زندگی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ مبارک زندگی جو انسانیت کے لیے، انسانیت کی بقا کے لیے، انسانیت کی فلاح کے لیے، معاشرے میں امن و سکون کے لیے، دل و دماغ کی تمامیت اور تسکین کے لیے سب سے اولین درجہ ہے، اللہ رب العزت کی جانب سے ہدایت یا اللہ رب العزت کی جانب سے جو احکامات ہم مسلمانوں کو مرحمت ہوتے ہیں، وہ جب تک سمجھ میں نہیں آ سکتے جب تک ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی، آپ کی سیرت، آپ کی مبارک اور مقدس لمحات زندگی کو نہ پڑھیں، نہ سنیں اور نہ سمجھیں. اور یقیناً قرآن کی تعلیم اس وقت دل میں فیضان پیدا کرتی ہے، اور قرآن کی تعلیم اس وقت انسان کے وجدان کو اور اس کے باطنی جذب اور کیف کو اتنا بلند کر دیتی ہے کہ پھر پہاڑ جیسے سخت مصائب بھی اس مومن کو ایمان کی راہ سے سر منہ انحراف کرنے پر مجبور نہیں کر سکتی. قرآن یہ تمام باتیں مومن کے دل میں کب اتارتا ہے؟ ایمان کا جذبہ، ایقان، یقین اللہ کی ذات پر، دین پر کامل یقین جب پیدا ہوتا ہے، جب زبان ہماری قرآن پڑھ رہی ہو اور دل و دماغ میں حضور کے لمحات زندگی گردش کر رہے ہوں. اگر ہمارے دل و دماغ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، آپ کے لمحات، آپ کی مکی مدنی پاکیزہ زندگی کے تصور سے خالی رہیں اور صرف زبان رٹا لگاتی رہے، تو میرے آقا نے فرمایا کہ پھر جو بعض احادیث کے اندر ہے کہ ایک گروہ جو کثرت سے قرآن پڑھے گا لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. قرآن ایک بیج ہے ایمان کا، یہ اسی زمین پر لگتا ہے جو زمین اس کے مزاج کے موافق ہوتی ہے، جو زمین نرم اور اتنی صلاحیت والی ہوتی ہے کہ اس بیج کو لے کر وہ کوئی لالہ زار بنا سکے، کوئی سمراٹ اور باغ اور دبستان اور گلستان بنا سکے. وہ دل میں لگنے والی بیج کا نام تعلیم قرآن ہے یا ایمان ہے، اور وہ زمین جو ہے جس میں یہ بیج داخل ہوتا ہے، اور اگر وہ بیج زمین کے موافق ہو گیا، زمین اس کی طبیعت کے موافق ہو گئی، تو پھر انسان کے ظاہری اعضاء اور جوارے سے اس کے پھل اور ثمرات نظر آتے ہیں، کردار کی صورت میں، دینداری کی صورت میں، تعلیمات اسلامیہ کی صورت میں. لیکن اگر ہم ایک فصل میں بیج ڈال رہے ہوں اور زمین مردہ ہو، تو بیج چاہے جتنا بھی اچھا ہو، وہ زمین اس کی طبیعت کی موافق نہیں تو بیج ویسے ہی پڑا رہے گا، چاہے آپ جب بھی اس کو کھود کر نکال دیں وہ بیج ویسے ہی موجود رہے گا، نہ وہ جڑ کی صورت اختیار کرے گا، چے جائے کہ اس سے کوئی شجر بن جائے، چے جائے کہ اس سے کوئی فصل بن جائے، یہ تو بہت دور کی بات ہے. وہ بیج پھوٹے گا ہی نہیں، اپنے فیض کے سینے کو کھولے گا ہی نہیں، اس لیے کہ زمین اس کی طبیعت کی موافق نہیں ہے. تو دل کی زمین حضور کی لمحات زندگی کی فکر سے نرم ہو جاتی ہے، پھر ایمان اور قرآن کی تعلیم کا بیج اس میں لگ جاتا ہے، تو پھر وہ شخص فاروق اعظم، علی مرتضیٰ جیسا نظر آتا ہے. ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن اس کے تسلسل کو نہیں رکھتے، اس کے طریقے کو نہیں رکھتے، تعلیم کے حصول کے طریقے کو نہیں رکھتے. ایک کسان بیج پر جتنا بھروسہ کرتا ہے اتنی محنت وہ زمین پر کرتا ہے، تاکہ بیج جتنا صلاحیت والا ہو تو زمین بھی اس کے مزاج کے موافق ہو جائے، تاکہ بیج بھی گویا کہ اعلیٰ ہے اور زمین بھی اتنی صبر گئی اور زرخیز ہو چکی ہے، تو اب اس پر جو فصلیں اگیں گی تو وہ ساری فصلوں میں لاجواب ہوگی، گویا کہ اور تمام ثمرات اور تمام گلستان کے اندر جو پھل اس میں لگیں گے وہ ذائقے خوشبو اور شگفتگی اور رنگ کے اندر اور فصلوں سے ممتاز ہوں گے. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم نماز کا بیج تو دل میں ڈالتے ہیں، ہم روزے کا بیج تو دل میں ڈالتے ہیں، لیکن وہ خارج میں نظر نہیں آتا، ہمارے ظاہری اعضاء سے نماز کا کردار نظر نہیں آتا. کیونکہ بیج کا کردار کیا ہے؟ بیج آپ نے ڈال دیا اور جب بیج لگ گیا تو بیج اب اپنا کردار پیش کرتا ہے کہ تناور درخت آرام آرام سے نکلنا شروع ہوتا ہے، یا سبزہ نکلنا شروع ہوتا ہے، وہ سبزہ اس بیج کا کردار ہوتا ہے، وہ خوبصورت اور میٹھے پھل اس بیج کا کردار ہوتے ہیں، وہ فصلیں اس بیج کا کردار ہوتے ہیں. لیکن بیج زمین میں پڑا رہ جائے، ظاہر سارا بنجر لگے، تو اس بیج کا فائدہ کیا تھا، اس کی اہمیت کیا رہی؟ تو بیج کا مقام اس کی ظاہری فصل سے بعد میں پیدا ہونے والے شجر و ثمرات سے پیدا ہوتا ہے. اسی طرح ہم کہتے ہیں ہم مومن ہیں، تو کیا فائدہ تمہارے مومن ہونے کا، خارج میں تو اس کے ثمرات کوئی نظر نہیں آتے. تو مومن تو ہو، آج تحفظ ناموس سے رسالت کا مسئلہ چل رہا ہے لیکن گلیوں میں بھنگڑے ڈالے جا رہے ہیں، فتح کے جشن منائے جا رہے ہیں، عورتوں کو نچایا جا رہا ہے، اور ہم میں اتنی جرت اور ہمت نہیں ہے کہ ہم ایک لفظ بول سکیں ہم مومن ہیں. ہم مومن ہیں، ہمارے دل میں ایمان کا بیج لگ گیا ہے، تو شرم کرنی چاہیے ہم لوگوں کو کہ جناب اگر ایمان کا بیج لگا ہے تو خارج میں تو ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. تو یہ درس سیرت زمین، قلبی زمین کو اتنا زرخیز کر دیتی ہے، اتنا نرم کر دیتی ہے. میرے آقا کی لمحات زندگی کو پڑھنا سننا یہ سخت سے سخت دل کو اتنا نرم کر دیتا ہے کہ ایمان کا بیج جب اس میں لگتا ہے تو پھر کردار ایک جوانی کی شکل میں سامنے نمودار ہو جاتا ہے. اس لیے اس درس کا انتخاب کیا. جمعے کے دن ہم نے درس قرآن رکھا، تو اتوار کے دن ہم نے درس سیرت رکھا، کیونکہ اصل دین یہی ہے. حضور کے لمحات زندگی کے تصور کے بغیر جب بندہ قرآن پڑھ رہا ہو اور اس کے دل و دماغ میں مدینے کی گلیاں گزر رہی ہوں، آقا کا خد و خال موجود ہوں، صحابہ کی عز و انکساری دربار رسالت میں موجود ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گفت و شنید اور انداز تکلم کا یہ تصور ہمارے دلوں پر پہرا دے رہا ہو اور اس وقت زبان سے قرآن کی آیتیں جاری ہو رہی ہو، تو حضرات گرامی پھر شیطان اپنے تمام حواریوں کے ساتھ، چاہے جو انسانوں کی شکل میں نظر آتے ہیں وہ ہوں یا جو محسوسات موجود ہیں وہ ہوں، اس کے ساتھ مجتمع ہو کر اگر ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرے، اگر ان دونوں چیزوں کو ہم نے جما لیا تو شیطان کا منہ کالا ہوگا اور ہم ایمان کے ساتھ ہی اس دنیا سے رخصت ہوں گے. تو اے اللہ اپنے حبیب کی لمحات زندگی کی برکت سے ہمارے دلوں کو نرم فرما، ایمان کی اس بیج کی قبولیت کے لیے اس میں جذبہ عطا فرما. ہم مومن ہیں تو خارج کے اندر ہمیں کوئی کردار نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما. اقبال کتنی پیاری بات کرتے تھے کہ حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے جہاں میں مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے ہو تاریخ قرآن ہو کر. تو آج ہم ووٹ بھی ان کو دیں گے جو یزید ہوگا، چلیں گے بھی اس کے پیچھے جو یزید ہوگا، تعریف بھی اس کی کریں گے جو یزید ہوگا، ڈریں گے خدا سے نہیں یزید سے، پھر کہیں گے ہم مولوی صاحب ہیں، ہم مومن ہیں، ہم ایماندار ہیں، ہم علی مرتضیٰ کے ماننے والے ہیں، ہم امام حسین کے ماننے والے ہیں، ہم عثمان و عمر و ابو بکر کے ماننے والے ہیں. تو شرم آنی چاہیے ہم کو، اس لیے کہ جناب جب بیج لگ جاتا ہے تو بیج کی قدر جب ہوتی ہے جب وہ کوئی فصل پیدا کر کے دکھا، بیج کی قدر جب ہوتی ہے کہ جب وہ درخت کوئی ثمرات بن کے دکھا دے، ورنہ بیجوں کی کوئی قدر نہیں ہوا کرتی اور ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوا کرتی. تو دعا کریں اللہ رب العزت سے، یا اللہ ہمارے دل کو نرم کر اور ایمان کے بیج کو ہمارے دل سے دوستی عطا فرما، اور خارج میں اس کے ثمرات مرتب تو ہی کرے گا. مولا ایسی توفیق عطا فرما اور یہ زبانی قال اور حال کو ہمارے عمل میں گویا کہ تبدیل فرما. اللہ اکبر. اب آپ دیکھیں ایک بات میں مزید اس ضمناً میں عرض کر دوں, تحفظ ناموس سے رسالت کے حوالے سے بات چل رہی ہے, کشمیر میں ایک تھپڑ لگ گیا تو پورا کراچی برنگیختہ ہو گیا, وہاں کارٹون بن رہے ہیں, حضور کا مذاق اڑا رہا ہے, کوئی احتجاج ہوا؟ احتجاج ہوا تو شرم کرنی چاہیے ہمیں. ہم کس کے پیچھے چل رہے ہیں؟ ہم کس کے پیچھے چل رہے ہیں؟ اپنی جماعت کے لیڈر کو میں کسی تنظیم کی مخالفت نہیں کر رہا, اگر وہ یہودیوں کے ایجنٹ ہیں تو میں ان کی مخالفت کر رہا ہوں, اگر وہ ڈنمارک کے حامی ہیں تو میں ان کی مخالفت کر رہا ہوں, اگر جناب ان کا قلب اور ان کا دل عیسائیوں کی عقیدت سے بھرا ہوا ہے اور جہاد سے تنگ ہے تو میں ان شیطانوں کی مخالفت کر رہا ہوں, اس لیے کہ ایمان کا کردار اسی طرح ظاہر ہوتا ہے. تو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں, ایک ریلی نکلی, ایک بیان آیا تو آپ نے اپنے پلاٹوں کا خیال کیا, بینک سے قرضاؤں کو معاف کرنے کا خیال کیا, کسی پر ڈھونس جمانے کا خیال کیا, حضور کی ناموس کا خیال نہیں کیا. یہ پلاٹ بھی یہیں رہ جائیں گے, بینک بیلنس بھی یہیں رہ جائیں گے, قیامت کے دن جو چیز آپ کو بچائے گی وہ حضور کی عزت کا تحفظ بچائے گا. اے اللہ ہمیں اب بھی شعور عطا فرما. ہم مذہبی لوگوں کے پیچھے چلیں, مذہبی لوگوں سے مراد یہ جو تیرے محبوب کا ذکر کرنا جانتے ہوں, اگر کوئی نظر نہ آئے تو اپنے ایمان کا تحفظ تو رکھیں, نہیں دیں گے کسی کو, اپنے ایمان کا ضامن کسی کو نہیں بتائیں گے بنائیں گے. اس لیے کہ قرآن کہتا یوم ندعو کل اناس بامامہم, جس کے ساتھ تم جڑے رہے قیامت میں اسی کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا, جس کے ساتھ جڑے رہے قیامت میں اسی کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا. یا اللہ ہمیں اپنے ایمان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما, اور ہم کس دھارے پر چل رہے ہیں, یہ مسلمان اپنی جوانیاں کن یزیدیوں کے پیچھے لگا رہا ہے, کن ایجنٹوں کے پیچھے لگا رہا ہے. مولا ہمیں شعور عطا فرما, سیرت کی برکت سے ہمیں حضور کے پرچم کے تحت, کسی لسانیت نہیں, کسی دہشت گردی نہیں, حضور کے پرچم کے تحت کہ جس سے خوشبو حضور کی تعظیم کی آ رہی ہو, حضور کی کردار کی آ رہی ہو, حضور کے ناموس کے تحفظ کی آ رہی ہو. آج اسی کو ہم لے کر چل رہے ہیں. سن 9 ہجری کے واقعات لمحات زندگی ہم نے پیش کیا. گزشتہ درس میں آپ نے سماعت فرمایا تھا کہ حاتم تائی کا بیٹا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہاتھ پر ایمان لے آیا, اور اس میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقت اور عنایت کیا رہی, اور ادھر اقبال کا سینہ جل گیا, اور اقبال نے بڑی خوب بات وہاں پر کہی کہ جس وقت حاتم کی بیٹی برہنہ سر حضور کے سامنے کھڑی تھی, یعنی باندی بنا کر لائی گئی تھی نا, قیدی بنا کر لائی گئی تھی, میرے آقا کا دل بھر آیا کہ کچھ بھی تھی عزت دار گھر کی ہے, تو حضور نے خود اپنے گھر سے چادر منگا کر اس کے سر پر ڈالی. اللہ اکبر. اقبال بانگ درا میں کہتے ہیں, اس کا خلاصہ یہ ہے, وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ سے تو حاتم کی بیٹی کا برہنہ سر نہیں دیکھا گیا. اللہ اکبر. آج آپ کی امت کا یہ حال ہو رہا ہے. حضور جب آپ نے گھر سے چادر منگا کر حاتم کی بیٹی کے سر کو ڈھانپا, اس کی عزت کو برقرار رکھا, وہ تو حاتم کی بیٹی تھی, ہم تو آپ کے نام لیوا ہے, حاتم کی کیا عزت ہوگی؟ اے آقا جو آپ کی عزت اور مقام ہے, آج ہم بھی برہنہ سر ہیں, برہنہ پا ہیں, آج ہماری عزتیں بھی ختم ہو چکی ہیں, آج ہمارا وقار بھی ختم ہو چکا ہے. اے گنبد خضرا کے مکی, کرم فرمائیے ہم پر, اور ہم پر بھی ایسی کوئی نظائے نگاہ شفقت فرمائیے کہ ہماری غیرت پھر بیدار ہو جائے, اور آپ کی آستانی کی چادر ہمارے سروں پر بھی پڑے تاکہ ہمارے ایمانوں کی حفاظت ہو سکے. یہ زندہ دلوں کی بات ہوتی ہے, یہ جو نوٹ کے شہدائی ہوتے ہیں ان کے لیے یہ کچھ بھی نہیں ہوتے, باکردار لوگ ہوتے ہیں جن کا کوئی نصاب زندگی ہوتا ہے, جن کا کوئی نصاب زندگی کا کوئی منشور ہوتا ہے, ایک ہدف ہوتا ہے جو ایک ڈٹ کر رہنا چاہتے ہیں, اور اس ہدف تک پہنچنے کے لیے وہ بچوں کو بھی قربان کرتے ہیں, عزت بھی قربان کرتے ہیں, جان بھی دے دیتے ہیں. ہاں جو ابن الوقت ہو وہ کہے پہلے اس پارٹی میں تھا پیسہ اس میں, تو اس پارٹی میں تو ابن الوقت, اور جن کا مطمع نظر دنیاوی حوث ہوتی ہے, جو ایک بدکارہ عورت کی طرح, اسے غرض نہیں میرے سامنے کون آ رہا ہے, اسے غرض ہے کہ مجھے پیسہ مل جائے, تو ایسوں سے حضور کی سیرت خطاب نہیں کرتی. حضور کی سیرت اس سے خطاب کرتی ہے کہ جو منشور مصطفی کے پیچھے چلنا چاہتا ہے اور اس کے لیے قربانی کا جذبہ رکھتا ہے. تو اب سن 9 ہجری کے اندر جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گرد و نواح کے اندر سارے جزیرہ عرب کے اندر اسلام کی فتوحات کی ایک داغ بیل بٹھا دی تھی, تو آپ جانتے ہیں کہ حنین کی جنگ جو پیش کر دیا گیا ہے, یہاں پر ہم جنگوں کا ذکر نہیں کر رہے ہیں, ہم یہاں پر تسلسل سے حضور کی زندگی کا ذکر کر رہے ہیں. تو جہاں جنگ آ رہی ہے وہاں پر جنگ ہے، جہاں دیگر امن کی بات ہے وہاں امن ہے۔ تو حضور کی سیرت مبارکہ کے سن 9 ہجری، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت مبارکہ کے بعد جو 9 سال تھا، اس میں پہلے جو واقعات ہوئے، 3 سرایا ہوئے، 3 صحابہ کو حضور نے جنگ کے لیے بھیجا، جس میں سے ایک کا واقعہ حاتم طائی کے حوالے سے میں نے پیش کیا۔ اس سے متصل جب حضور غزوہ حنین سے مدینے آ گئے تھے، تو اب پورے جزیرہ عرب کے اندر کوئی ایسی شخصیت نہیں تھی کہ جو مسلمانوں کے سامنے آنکھ سے آنکھ ملا سکے، کیونکہ مکہ فتح ہو چکا تھا، سب سے بڑی طاقت طائف تھی، قبیلہ حوازن اور قبیلہ ثقیف، یہ زبردست قسم کی طاقت تھی اہل عرب کی۔ لیکن حنین کے میدان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اور اللہ کے شیروں نے انہیں پیوند خاک کر دیا، اور جو بچ گئے ان کے دلوں میں ایمان پیدا ہو گیا اور دار اسلام سے وابستہ ہو گئے۔ تو کفر کے لیے تو اب کوئی طاقت نہ تھی کہ مسلمانوں کے سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے، لیکن اس وقت کی دو سپر پاور تھی، ایک ایرانی قوت، ایک رومی قوت۔ ایرانی قوت جو کسرا کے نام سے یاد کی گئی، رومی قوت جو قیصر کے نام سے یاد کی گئی، بخاری میں جس کا ذکر ہے، جن کا بادشاہ ہرقل تھا قیصر کے نام سے، تو قیصر کی یہ کالونی تھی، جزیرہ عرب جو تھا یہ قیصر کی کالونی میں آتا تھا۔ یہ جو دو سپر پاور اس وقت کی تھی، جس طرح کہ آج پاکستان کو امریکہ نے اپنی کالونی بنایا ہوا ہے اور رشیا نے انڈیا کو اپنی کالونی بنایا ہوا ہے، بنایا ہوا تھا جبکہ رشیا پاش پاش ہو گیا، تو دو سپر پاور اس وقت موجود تھی۔ جب اسلامی فتوحات کا سلسلہ جزیرہ عرب میں مسلسل بڑھنے لگا، تو ملک شام کے جو عربی نسل لوگ تھے، جو عیسائی ہو چکے تھے، انہوں نے مسلسل قیصر روم کو خط لکھنا شروع کیا کہ کچھ کرو، کچھ فکر کرو، یہ مسلمان مکہ سے 40 نکلے تھے، آج پورے جزیرہ عرب پر پھیل گئے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری اینٹ سے اینٹ بجا دیں اور تیرا حال خراب کر دیں۔ کیونکہ یہ خود عربی تھے، مدینے اور مکہ کے رہنے والے تھے، لیکن شام میں جا کر آباد ہو گئے تھے، دمشق میں جا کر آباد ہو گئے تھے، اور عیسائی مذہب قبول کر لیا تھا۔ تو ہرقل کا جو تھا وہ پارلیمنٹ مذہب جو تھا، جو اس کا حکومتی مذہب جو تھا، وہ عیسائی تھا، جیسا الحمدللہ پاکستان کا جو گویا کہ منشوری مذہب جو ہے وہ اسلام ہے۔ تو ہرقل کا جو تھا اصلی مذہب، درباری مذہب جو تھا، وہ عیسائیت تھا۔ تو سارے عیسائی اس سے کہنے لگے کہ جناب تم کچھ کوشش کرو، کوشش کرو۔ وہ اس نے اس بات پر کان نہ دھرا، لیکن جب غزوہ حنین کے اندر بڑے بڑے ان کے لوگ پچھاڑ لیے گئے، تو اس وقت اس نے کچھ سوچا، اور اس نے تقریباً 300,000 سے زیادہ کا لشکر ترتیب دیا، 300,000 سے زیادہ کا لشکر ترتیب دیا۔ اور جیسے ہی میرے آقا مدینہ منورہ آئے، رجب کا مہینہ تھا، سن 9 ہجری میں یہ غزوہ تبوک لڑی گئی ہے، اور یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے لمحات ظاہرہ کا آخری غزوہ ہے۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رفیق اعلیٰ کا سفر فرمایا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غزوات میں سب سے آخری غزوہ ہے، غزوہ تبوک۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع ملی کہ جناب قیصر روم اپنی تمام تر قوتوں کو جمع کر کے مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہ رہا ہے، اور میرے آقا نے اپنی پوری مسائل جمیلہ سے چند سالوں کے اندر جزیرہ عرب کے اندر انقلاب پیدا کیا۔ میرے آقا نے وہ کیا تھا، عرب کے قبیلوں کو یقین آپ نے سن رکھا ہے، پڑھا بھی ہوگا، مکہ کے اندر درجنوں پارٹیاں تھیں، مکہ جو مٹھی بھر لوگ تھے ان میں درجنوں پارٹیاں تھیں، درجنوں اختلاف تھے، لیکن جب سب اسلام لے آئے تو ایک ہی ہار میں سب پروئے گئے، تو سارے اختلاف ختم، بکھرے ہوئے سارے قبیلے ختم، سارا چودراہٹ والا نظام، ساری بربریت والا نظام، ساری لسانیت، میں یہ زبان بولنے والا ہوں، میں اس کے ساتھ۔ حضور نے خطبہ دیا، سنو ہم مذہبی لوگ ہیں، ہمارے نزدیک برادریاں بھی اللہ کے فرمان سے ہیں، تعلق بھی اللہ کے فرمان سے ہیں، ہم نسب کو بعد میں رکھتے ہیں، مذہب کو پہلے رکھتے ہیں۔ اگر آپ برادری دیکھیں، جو لوگ برادری کے زیادہ شیدائی ہو جاتے ہیں، برادری کی تعظیم ہونی چاہیے، میں برادری کی تعظیم کا انکار نہیں کرتا، لیکن اس کے زاویے درست رکھنا چاہیے کہ پہلا کون، دوسرا کون۔ اگر آپ گنتی 2-1 سے شروع کریں گے تو سارا نظام خراب ہو جائے گا، لیکن 1-2 سے شروع کریں گے تو سارا حساب صحیح ہو جائے گا۔ حضرت گرامی بالکل اس طرح دیکھیے، برادری کی محبت اسلام نے پیش کی ہے، نسب کی قدر پیش کی ہے، لیکن پہلے مذہب کو رکھا ہے۔ کنعان کون تھا، نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، نوح علیہ السلام کا، تو نبی کی برادری ہے،
نبی کا بیٹا ہے لیکن اس کو کوئی مانتا ہے؟ نہیں مانتا، اس لیے کہ نبی کے دین کا منکر تھا وہ. تو نسب کی تعظیم مذہب کے بعد ہے، پہلے مذہب ہے. ابو لہب دیکھیں رشتے میں حضور کا چچا ہے، حضور کا چچا ہے، لیکن کیا اس کی کوئی تعظیم کرتا ہے؟ نہیں کرتا. بلال نے حضور کو کبھی دیکھا بھی نہیں ہے، وہ تو حبش کے رہنے والے تھے اور گویا کہ اور ان علاقوں کے رہنے والے تھے جہاں کے خد و خال اور مزاج بھی عرب والے نہیں تھے، لیکن قیدی بنا کر لائے گئے، رخسار مصطفیٰ پر فدا ہوئے. آج ابو لہب کو تو کوئی نہیں مانتا، بلال کروڑوں مسلمانوں میں مل جاتے ہیں. تو مذہب جو ہے وہ نسب پر فوقیت رکھتا ہے. اس لیے دو چیزیں ہیں، حضور نے مذہب کی بلندی کیوں دی، یہ بھی ایک نقطہ سماعت فرمائی. حضور نے مذہب کو کیوں بالا رکھا؟ تاکہ قرآن کی بالادستی رہے، تاکہ حضور کی تعظیم اور وقار کی بالادستی رہے. اور جن لوگوں نے جب بھی مذہب کو توڑنا چاہا وہ لسانی جماعت کو باہر لے کر آئے. یزید خبیث کو آپ دیکھیں، ایک طرف حسین تھے ایک طرف یزید. یزید جانتا تھا کہ میں امام علی مقام سے جیت نہیں سکوں گا، اس لیے کہ حضرت امیر معاویہ نے کہہ دیا تھا یزید سے کہ تو لڑنا نہیں، ان کے ساتھ صلح رحمی کرنا، کیونکہ ان کے باپ تیرے باپ سے اعلیٰ ہیں، ان کی نانی تیری نانی سے زیادہ عزت دار ہے، ان کے دادا تیرے دادا سے گویا کہ زیادہ فوقیت رکھنے والے، ان کے نانا تیرے نانا سے زیادہ عظمت رکھنے والے. یہ ساری فضیلت عطا فرمائی. لیکن آپ دیکھیں یزید کو اگر گہری نظر سے دیکھیں، یزید نے جو دمشق کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا، ورنہ کوئی سوچ سکتا ہے کہ نواسے رسول کو کوئی مارنے کے لیے آئے؟ آپ ذرا سوچیں کہ حضور کا نواسا آج جو سید حضور کی اولاد میں سے ہیں، لوگ اس کو ٹیڑی نظر سے دیکھنا گویا کہ اپنے ایمان کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں. تو جو بالکل ایک ہی واسطے سے حضور کا نواسا ہو تو اس کے کلیجے پر چڑھ جانا، اس کے سینے پر چڑھ جانا، یہ کتنا سخت ظلم ہے، کفر کی کتنی سخت نظیر ہے. لیکن یہ ہوا کیوں؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے کسی کا ذہن فیڈ بیک سے ہوتا ہے، کسی فکر سے ہوتا ہے. اب مذہب تو یہ تھا کہ قیامت تک سید پیدا ہوں گے، لوگ سر جھکائیں گے ان کے سامنے، یہ مذہب کا ایک وقار تھا. اب یزید نے کہا کہ اگر یہ ستا رہی تو میں کبھی حکومت نہیں بنا سکوں گا. اب یزید نے کیا کیا؟ کہا وہ تو بنو ہاشم ہیں، ہم بنو امیہ ہیں. زبان برادری اٹھائی اس نے، برادری کے فتنے کو اٹھایا، تعصب کو گرم کیا. اور وہ نادان لوگ جو علماء کی صحبت میں نہ بیٹھتے تھے، یا وہ نادان لوگ جن کا دل مکمل طور پر ایمان سے معمور نہ تھا، وہ نادان لوگ جو بیٹے کو بھی حضور کی نظر سے دیکھنا چاہتے تھے، یا جناب باپ کو بھی حضور کی قدر سے دیکھنا چاہتے تھے، ایسے لوگ جب نہ رہے، انہوں نے باپ کو نسب سے دیکھا، بیٹے کو نسب سے دیکھا، تو وہ یزید کا شکار ہو گئے، وہ یزید کا شکار ہو گئے، وہ یزید کی فوج کے سپاہی بن گئے. غور سے سن لیجیے اس بات کو، کیونکہ مذہب کے سامنے کون رک سکتا تھا؟ حسین کو کون چیلنج کر سکتا تھا؟ اللہ اکبر. دیکھیے کوئی صحابی امام حسین کو قتل کرنے آگے نہیں آیا، کوئی تابعی نہیں آیا، لیکن آئے کون لوگ جنہوں نے یہ کہا یہ تو بنو ہاشم ہے، یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہمارے قبیلوں پر قبضہ کیا تھا. یزید نے یہ بکواس نہ کی تھی حضرت امام علی مقام کو قتل کر کے کہ آج میں نے محمد عربی سے بدلہ لے لیا ہے، جو انہوں نے بدر میں میرے دادا کو مارا تھا، جو انہوں نے ہمارے چچا کو مارا تھا. تو اس نے زبانی لسانی لسانیت کو فروغ دیا، اور لسانیت کو جو فروغ دیا اتنا فروغ دیا کہ مذہب کی جڑیں اس نے کاٹنے کی کوشش کی. لیکن حضرت گرامی وہ زیادہ دیر نہ چل سکا، پھر اسی بنو امیہ میں عمر بن عبدالعزیز جیسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے برادری کو زمین میں گاڑ دیا، اور حضور کے نسب اور حضور کے مقام اور مذہب کے پرچم کو پھر بلند کر دیا. تو یہ یاد رکھیں. اور اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ تبوک سے پہلے بھی اور مکہ میں بھی فرمایا تھا، یاد رکھو ہماری عزتیں اسلام سے ہیں. حضرت عمر سے جب کوئی کہتا تھا کہ میں نے پچھاڑ دیا فلاں کافر کو، فرماتے چپ ہو جا، اپنی تعریف نہ کر، یہ سب عزت اسلام کی ہے، تاکہ اس میں وہ جراثیم اور وہ فتنہ ہی پیدا نہ ہو کہ وہ ہاں ہاں میں کرنا شروع ہو جائے، تاکہ مذہب کی ہمیشہ سے گویا کہ بالادستی رہے. اس لیے میرے آقا نے فرمایا من دعا علی سبیلتی فلیس منی، جو اپنی برادری کے نام پر کسی کو بلائے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے. مذہب کے مقابلے پر اپنی برادری کو لا کر کھڑا کرے گا، وہ یہ حضور کی حدیث ہے، یہ سنت پر بھی ہم نے عمل کرنا ہے، اس کردار پر بھی ہم نے عمل کرنا ہے. من قاتل علی سبیلتی فلیس منی، جو زبانی اور لسانی جنگوں میں ایک دوسرے کو ماریں گے تو کہیں گے وہ شہید ہے. تم کا بینر ہزار بھر دو, صدا فرماتے وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں. جو میری ناموس کے لیے مرے گا وہ شہید ہے, جو میرے دین کو بچانے کے لیے مرے گا وہ شہید ہے, جو ان مساجد کے تحفظ کے لیے مرے گا وہ شہید ہے, جو دین کے تحفظ کے لیے مرے گا وہ شہید ہے, جو دکان بند کرانے کے لیے پولیس کی گولی سے مر جائے گا وہ مردار ہے, وہ شہید نہیں ہے. میرا آقا فرماتے من قاتل علی سبیلی فلیس منی, جو تعصبی زبان استعمال کرتے ہوئے قتل ہو گیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. ومن دعا علی سبیلی فلیس منی, جو زبانی کلامی اور اپنی زبان کو فروغ دینے کے لیے لوگوں کو مذہب سے دور کر کے قریب لائے وہ ہم میں سے نہیں ہے. اے نوجوانوں اٹھو اور آج محمدی کردار کے غیرت مند لوگوں سے کہو کہ اگر بنو امیہ میں یزید نے برادری کو فروغ دیا تھا تو اسی بنو امیہ کے اندر عمر بن عبدالعزیز نے مذہب کے جھنڈے کو بلند کر کے دکھایا. تو آپ یاد رکھیں یہ ایک سازش ہے, یہ ایک جہاد کے خلاف بولنا, علماء کے خلاف بولنا, دیگر لوگوں کے خلاف, یہ ایک سازش ہے جو یزید میں شروع کی تھی. کاش ہمارا ذہن وسیع ہو جائے اور ہم اپنی گرانڈ پاس کرانے کے لیے, پلاٹ پاس کرانے کے لیے, علاقے میں ڈھونس بنانے کے لیے ایسے لوگوں کو منتخب نہ کریں, اس لیے کہ یہ سب چیزیں رہ جائیں گی. تم کہو کہ یہ سارے کر کے تمہاری نمازیں تمہیں بخشوا دے گی, یہ میں اللہ کا کلام اٹھا کر کہتا ہوں, قیامت کے دن تم بھی خدا کے سامنے ہوں گے, میں بھی خدا کے سامنے ہوں گا. اگر سیکولر جماعتوں کا ساتھ دے کر, یزیدیوں کا ساتھ دے کر تم یہ سمجھو کہ تمہاری نمازیں مقبول ہو گئی, تو میں اللہ کے گھر میں تم سے کہتا ہوں کہ پھر ہم کھڑے ہوں گے, اور میں کہتا ہوں کہ نمازیں مقبول نہیں ہوں گی, تم کہو مقبول ہوگی, قیامت کے دن اس کا فیصلہ خدا کے حضور ہو جائے گا. اس لیے کہ مقبول جب ہوگی کہ جب مذہب کی بالادستی ہوگی, مذہب کی بالادستی ہوگی. کیا نہیں کہا اقبال نے کہ بمصطفیٰ برسا خیز رات دی ہماؤست اگر بعون رسیدی تمام ابو لہبیست. وہ کہتے ہیں کہ جو چیز حضور تک پہنچنے سے روک دے وہی ابو جہل ہے. اقبال بہت بڑے مفکر تھے, وہ کہتے ہیں ابو جہل کسی آدمی کا نام نہیں ہے, وہ ایک آدمی تو تھا, ابو جہل ایک فکر کا نام ہے, بولہبی ایک فکر کا نام ہے. کہ ہر وہ فکر جو حضور کی تعظیم سے روک دے, ہر وہ فکر جو حضور کے نظام کے بالادستی سے روک دے, وہ پھر کوئی بھی ہو وقت کا وہ ابو جہل ہے. وہ کہتے ہیں بمصطفیٰ برسا خیش راہ کہ دی ہماؤس, جو چیز تمہیں حضور تک لے جائے وہی دین ہے. اگر وہ احمد رضا کی صورت میں ہو تو وہی دین ہے, احمد رضا پھر کسی آدمی کا نام نہیں دین کا نام ہوگا. وہ غوث اعظم ہو تو وہ کسی شیخ کا نام نہیں وہ دین کا نام ہوگا, وہ داتا علی حجویری ہو تو وہ صاحب مزار ہی کا نام نہیں وہ دین کا نام ہوگا. اکبر جابر ظالم شیطان کے سامنے قیوم زمانی کا کھڑا ہونا اور 30 سال جیل میں گزارنا, تو اس وقت مجدد الفسانی نامی سرہند کا ایک قلندر اور بادشاہ نہیں, روحانیت کا بادشاہ نہیں, بلکہ دین نام ہوگا. ہر وہ شے جو حضور تک پہنچائے وہ آدمی نہیں وہ پھر دین بن جاتا ہے. فرمایا کہ بمصطفیٰ برسا خیش را کے دی ہماؤس اگر بعون رسیدی تمام بول حبیث, اور جو چیز تمہیں حضور تک پہنچنے سے روک دے, اگر وہ نماز بھی ہو, روزہ بھی ہو, زکات بھی ہو, کچھ بھی ہو, تو اس میں بول حبی کی فکر آ گئی ہے, بول حبی کی فکر آ گئی ہے. اقبال نے پوری زندگی داڑیاں منڈائی تھی لیکن مقام اس کی فکر اتنی عالی تھی. ہمارے سر سجدے میں ہوتے ہیں, چہرے پہ سنتیں ہوتی ہیں, اور ہم مردار ہوتے ہیں, قبرستان والا حال ہوتا ہے. اللہ اکبر. آخری بات کہہ کے پھر میں اس مضمون کی طرف آ کر اس مضمون کو مکمل کر دوں. مختصر طور پر میں گزشتہ دن ایک تبصرہ دیکھ رہا تھا وکلا کا, کہ وکلا احتجاج, اب مجھے اس سے غرض نہیں کہ جسٹس کو رہا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے, یہ ایک جمہوری مسئلہ ہے, وہ جو کرتے کراتے رہے, لیکن مجھے ایک وکیل صاحب کی گفتگو بڑی اچھی آئی. اچھی بات جہاں سے ملی لے لینی چاہیے. کامیاب وہی آدمی ہے جو اپنے منصب کو نہ دیکھے نصیحت کو دیکھے. جو منصب کو دیکھتا رہا نصیحت کو نہ دیکھا, پھر وہ فرعون ہو جاتا ہے. ہم تعظیم کسی کے کرتے ہیں تو اگلا اتنا پھول جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو نبی تو نہیں کہتا لیکن عصمت پر ضرور بیٹھ جاتا ہے. اس کے بارے میں کچھ کہنا یوں جیسا اسلام کے خلاف بول دیا, اس کے بارے میں سمجھانے کی کچھ بات کرنا, وہ ہر قسم کی نصیحت سے مبرہ ہو جاتا ہے. اور بزرگ یہ کہتے ہیں اپنے اندر ایگزوز کا سسٹم رکھو. تم جس طرح ہم فلیٹوں میں رہتے ہیں تو کچن کے اندر اگر ہم ایگزوز فین نہ لگائیں تو سارا گھر گرم ہو جائے, لیکن ایگزوز فین لگاتے ہیں جو ٹھنڈی ہوا لیتا ہے اور گرم ہوا پھینکتا ہے. انسان کے اندر یہ ادخال اور اخراج کا سلسلہ نہ ہو تو ہمارے اندر بھی تعفن ہو جائے گا, بدبو آئے گی, اور ہم گویا کہ دہریت کی وادی میں نکل جائیں گے. مزہ جب ہے کہ جب آپ نصیحت کرو تو نصیحت قبول بھی کرو. تو جب گویا کہ گرم ہوا دو اور ٹھنڈی ہوا لو تو تمہارا جسم ہمیشہ خوشبو دیتا رہے گا, تمہارے مشام ہمیشہ معطر رہیں گے. لیکن نہیں, میں پیر ہو گیا, میں عالم ہو گیا, مجھے نصیحت کی کیا غرض ہے, تو بس ادھر سے ہی بلاک لگ جاتا ہے. پھر پورا گویا کہ 2000 گز کا فلیٹ آگ میں جل رہا ہوتا ہے اور وہ 6 فٹ کا آدمی آگ میں جل رہا ہوتا ہے. وہ سمجھتا ہے میں بہت پروان چڑھ گیا ہوں, لیکن اللہ کی بارگاہ میں اس کا کوئی عمل نہیں ہوتا ہے. یہ میرے اندر بھی عادت ہے, کسی اور کے اندر بھی ہو سکتی ہے. اس سیرت کی برکت سے اللہ ہماری اصلاح فرمائے. حضرت گرامی, وہ آخری نقطہ جو میں یہاں پر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مذہب کی بالادستی کا کی بات اس لیے کی تھی تاکہ ایک وقار, ایک اہمیت, دین کی قدر شناسی ہمیشہ کے لیے گویا کہ قائم رہے, قرآن و سنت کی بالادستی ہمیشہ کے لیے گویا کہ قائم رہے. اور اسی چیز کو اقبال نے کتنے خوبصورت انداز کے اندر بیان کر دیا کہ جناب جو چیز حضور علیہ الصلاۃ والسلام تک لے جائے گی وہ پھر شے نہیں ہوگی, وہ دین ہو جائے گی, اور جو چیز حضور سے روک دے گی پھر وہ کوئی برادری نہیں ہوگی, وہ کوئی عام آدمی نہیں ہوگا, بلکہ وہ کون ہوگا, وہ ابو لہبی کی فکر رکھنے والا ہوگا. تو غزوہ تبوک کے اندر میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی چیز کو پروان چڑھایا, اور 109 ہجری کو جب سرکار پہنچے اور سارے جزیرہ عرب نے اختلاف کو ختم کر کے سب کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پرچم کے نیچے لا کر کھڑا کر دیا. اب سارے اختلافات ختم, ایک زبردست قسم کی گویا کہ سوسائٹی مسلمانوں کی اب گویا کہ تیار ہو چکی ہے. اب جب حنین کے اندر طائف کے بڑے بڑے قبیلے مان پڑ چکے ہیں, تو اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جزیرہ عرب سے باہر توجہ فرمائی, کیونکہ میرا آقا تو انقلابی امام ہے نا, آگے سے آگے بڑھنا ہے, آگے سے آگے بڑھنا ہے, دین کو پہنچانے کے لیے آگے سے آگے پڑھنا ہے. اور ادھر سے اللہ تسلی بھی دیتا, محبوب تبلیغ کرتے جاؤ نتیجے کو نہ دیکھو, تبلیغ کرتے جاؤ نتیجے کو نہ دیکھو, تبلیغ کرتے جاؤ, جو مانے نہ مانے آپ بولتے جاؤ, یہ آپ کا منصب ہے. بشیر آپ ہیں, نذیر آپ ہیں, بشارت دیتے جاؤ جو نیک لوگ ہیں, ڈراتے جاؤ جو خدا سے غافل ہے, تاکہ قیامت کے دن وہ یہ نہ بول سکیں ہمیں کوئی بتانے والا نہیں آیا تھا. تو یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بولتے ہوئے جا رہے ہیں. اب جزیرہ عرب کے باہر جب سرکار نے توجہ فرمائی کہ اب کیا ہوگا, تو جب سامنے ہرقل اپنی ساری فوج کے ساتھ نظر آیا, تو جہاں پر مسلمانوں نے پتھروں کے بنے ہوئے لات اور ہیبل اور بتوں کو توڑا, وہیں پر مسلمان اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانی پیکروں میں جو فرعون اور نمرود جو انسانیت کی صورت میں انسانوں کا خون چوس رہے تھے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا بھی راستہ بند کر دیا. جب ہرقل کے بارے میں بات آئی اب کیا ہوگا, سورۃ توبہ کی آیت اتری, چپ ہو جاؤ, کیا ہوگا اگر وہ لاکھوں کا لشکر لے کر آ رہا ہے, تو گھبرانا نہیں. قرآن کہتا ہے سورۃ توبہ میں انفرو, بس نکل پڑو, نکل پڑو میرے آقا, میرے محبوب کے پیچھے نکل پڑو. خفا و سقالا, چاہے تم ہلکے ہو یا بھاری ہو, کچھ ہے یا نہیں. لوگ کہتے جی حکمت, ہم نے کہا حکمت پھر سب سے بڑی, جب دشمن سامنے ہو تو اس سے ٹکرانا ہی حکمت ہے, اس سے لوٹنا بےغرتی ہے. اس لیے کہ یہاں پر سارے سیرت نگاروں نے لکھا, یہ میں ایک جزوی بحث پیش کر رہا ہوں, انشاءاللہ غزوہ تبوک کو ہم پھیلائیں گے, اس سے ایک ایک نظیرے نکالیں گے. جس طرح غزوہ بدر کو ہم نے 8 مہینوں میں بیان کیا, غزوہ تبوک سارے غزوہ کے اندر ایک منفرد مقام رکھتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ میرے آقا کی زندگی کا آخری غزوہ ہے, تو اس میں سرکار سے جو باتیں ظاہر ہوئی ہیں وہ پھر اور کسی باتوں کے اندر نظر نہیں آتی. کچھ بدر میں ظاہر نہ ہوئی تو احد میں ہو گئی, احد میں نہ ہوئی تو عذاب میں ہو گئی, عذاب میں نہ ہوئی تو حنین میں ہو گئی, لیکن تبوک کے بعد تو کوئی غزوہ نہیں ہے. تو اس غزوے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اب دیکھیں سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فکر دی. اب دو چیزیں تھیں سامنے, علماء لکھتے ہیں یا تو رومیوں کو مدینے میں آنے دیا جاتا, اب دو چیزیں تھیں کیونکہ انہوں نے تو لشکر تیار کر لیا تھا, یا تو ان کو مدینے میں آنے دیا جاتا کہ وہ مدینے میں آ کر مسلمانوں کی ہڈیوں کا سرما بناتے اور ان کو قتل کرتے, ان کو ختم کرتے, ایک تو یہ تھا. دوسرا یہ تھا جو قرآن کہتا ہے کہ انفروا خفاء وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالک خیر لکم ان کنتم تعلمون. اللہ فرماتا بس رکنا نہیں علاقے میں, نکلو نکلو, چاہے تم تنہا نہتے ہو یا کوئی طاقت ہے, نکلو اللہ کی راہ میں اور لڑو اپنے مال کے ذریعے, مال نہیں تو جان دو اللہ کی راہ میں, فرما ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے. خیر عربی زبان میں یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، یہ اخیر کے معنی میں ہوتا ہے، کثرت استعمال کی وجہ سے الف گر جاتا ہے. تو خیر یعنی یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے. اللہ فرماتا ہے ان کنتم تعلمون، کاش تم اس بات کو سمجھ سکو. اب صحابہ اکرام میں وہ لوگ جو رومی طاقت کے سامنے پسو پیش ہو رہے تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ نے فرمایا نکلو اور یہ نہ دیکھو کہ تمہارے پاس کچھ ہے کہ نہیں ہے، بس وہ روانہ ہوئے. جب نکلے تو جناب تبوک کا وہ مقام جو مدینہ منورہ سے گویا کہ کو ایک طرف نہیں بلکہ بہت 700 میل دور کے مقام پر، وہ تبوک کا مقام ہے جہاں پر مسلمانوں نے نکل کر مقابلہ کیا ہے. اور یہ کوئی عام جنگ نہ تھی، میں چیدہ چند باتیں یہاں پر ضمن عرض کر دوں کہ یہ عام جنگ نہ تھی. اس کے اندر سب سے بڑا مسئلہ جو پیش آ رہا تھا وہ یہ تھا کہ سخت گرمی تھی، اتنی گرمی تھی لگتا تھا کہ بدن کے اندر آگ لگ جائے گی. آپ عمرے پر جاتے ہیں، حج پر جاتے ہیں، جون جولائی میں حج بھی کرتے ہیں کیا ہوگا، یا جناب عمرہ کیا ہوگا، آپ کو پتا ہے جب ہم حرم سے نکلتے ہیں تو ہمارا جسم آگ پھینک رہا ہوتا ہے، ہم بھاگ رہے ہوتے ہیں. تو وہ تو عام گرمی تھی. غزوہ تبوک جس موسم میں لڑی گئی ہے وہ عرب کا گرمی میں جب شباب ہوتا ہے، جب کھجوریں پک رہی ہوتی ہیں، جب کھجوریں پک رہی ہوتی ہیں تبوک اس وقت لڑی گئی ہے. اب صحابہ کا جذبہ دیکھیں، ایک طرف تو یہ اور گویا کہ شدید گرمی، اور کوئی مدینے سے نکل کر نہیں لڑنا ہے، مسافت بھی اتنی دور ہے، چل کر جانا ہے وہاں تک، اب اتنا لمبا سفر کرنا ہے. اب صحابہ کی عظمتوں کو دیکھیں آپ، اللہ اکبر. اور جو اپنے باڑوں میں بیٹھ کر صحابہ کے خلاف بھونکے، سیدنا صدیق اکبر کے خلاف بھونکے، میں نے کہا تم تو بندر روڈ پر ایک ہوتے ہو، ہزار پولیس ہوتی ہو، تو تمہارا یہ حال ہوتا ہے. یہ صحابہ کی غیرت ایمانی دیکھو، تنہا نکلتے ہیں نہتے نکلتے ہیں، تم ان کے ایمان میں شک کرتے ہو؟ یہ تو تنہا نکلتے ہیں نہتے نکلتے ہیں، شدید گرمی میں نکلتے ہیں، پانی بھی نہیں ہے، قلت ہے، ان کو تو شربت کے جام کے جام ٹھونسے جاتے ہیں، لیکن وہاں پر تو شراب طہور کے جام پلائے جا رہے ہیں، جو حضور اپنی آنکھوں سے پلا رہے ہیں، جو اپنے چشمانے کرم سے پلا رہے ہیں، جس کو دیکھتے ہیں اس کی پیاس بجھ جاتی ہے. اتنا لمبا سفر کرنا ہے، گرمی کے اندر کرنا ہے، شدید گرمی، مسافت طویل، اور جس دشمن سے لڑنا ہے اس کی تعداد لاکھوں میں ہے. حضور نے یہ تینوں چیزیں صحابہ کو بتائی. دیکھو گرمی بھی ہے، یہ لیڈر کی خاصیت ہوتی ہے، وہ صرف گول مول بات نہیں کرتا، یہ ہونا ہے وہ قوم کو سب کھول کے بتاتا ہے، رکنا ہے رکو، جس نے بھاگنا ہے بھاگ جاؤ. کہا دیکھو تبوک سے لڑنا ہے اس لیے کہ تورے توبہ میں حکم آ گیا ہے، تبوک جانا ہے، مسافت لمبی ہے، گرمی تمہارے سامنے، دشمن بڑا مضبوط ہے. یہ تینوں چیزیں اپنے دماغ میں رکھ لو، اب جو چلنا چاہے چلنے کے لیے گویا کہ تیار ہو جائے. قیصر نے صرف یہ نہیں کیا، قیصر نے یہ بھی کیا کہ منافقین کو مدینے میں چھوڑا مخبری کے لیے، انہوں نے مسجد بنائی ہے، مسجد زرار، اور سارا پیسہ رومیوں نے دیا کہ جو مسلمان نوجوان مسلمان جو حضور پر ایمان لیا ان کو پکڑ کے لاؤ اور یہاں پر بیٹھ کر ان کے ایمان میں رخنا پیدا، اور وہ دیکھو کہ کون حضور کے مشن سے ذرا بھی متنفر ہوتا ہے. حضرت مالک جو تھے، جو جنگ تبوک میں نہ جا سکے اور حضور ان سے ناراض ہوئے، تو رومی بادشاہ کا سفیر اس کے پاس پہنچ گیا، اس صحابی کے پاس، اور پکڑ کے کہنے لگا چھوڑو ناراض ہو گئے تو کیا ہوا، ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہیں پورے اس علاقے کا گورنر بنا دیں گے. حضرت مالک نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا اور رونے لگے، کہ خبیث میرے آقا مجھ سے ناراض ہیں، یہ میرے دل پر کوئی کم قیامت ہے اور میں اتنا گر گیا کہ منافق مجھے خرید رہے ہیں. حضور سے جا تو نہ سکے، یہ واقعہ بڑا ایمان افروز ہے، اللہ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے. اپنے ایک دوست سے کہنے لگے حضور سے کہو مجھے معاف کر دے، حضور اب تو میں اتنا بے قیمت کا ہو گیا اور میں اتنا بے وقت ہو گیا، اب تو لوگ مجھے منافق سمجھنے لگے ہیں. حضور آپ مجھ سے ناراض ہو گئے، اب تو لوگ مجھے منافق سمجھنے لگے ہیں، قیصر روم مجھے دعوت دے رہا ہے، حضور سے کہو مجھے معاف کر دے. یعنی یہ وہ صحابہ کا جذبہ کہ اور ایمان کے لیے کہ حضور مجھ سے ناراض ہوئے، تو یہ ان کا ایک طریقہ تھا، حضور جس سے نظر ہٹائیں تو یہ اس کے پیچھے حملہ کرتے تھے، لیکن صحابہ اس کو اپنے لیے امتحان سمجھتے اور اللہ سے توبہ کرتے، یا اللہ معاف کر دے کہ اب ہم ایسے ہو گئے کہ ہم منافقوں کی صف میں نظر آئے، کہ قیصر روم حضور کے خلاف ہمیں خریدے. تو کہا یا رسول اللہ ہمیں معاف کر دی. یہ پورا واقعہ انشاءاللہ آگے آئے گا جو دلوں سے گناہوں کی جڑ کو کھیل کے پھینک دیتا ہے. اے حضرت مالک، اللہ آپ کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. آپ جیسا حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت کعب بن مالک کی توبہ بخاری شریف میں، دیگر اور کتابوں موجود ہے، لیکن وہ اس کو سنے جو اپنی زندگی میں کوئی کردار نافذ کرنا چاہتا ہے. سیدنا کعب بن مالک نے جو مقام اور عظمت پیش کی اللہ اکبر, وہ اپنے جانب ہے. چلتے ہوئے صرف ایک بات یہاں پر میں آخر میں عرض کر دیتا ہوں, جو کئی شدید باتوں کے اندر سے ایک بات ہے. اس میں حضور نے, کیونکہ بہت کمتری تھی, عسرت کے دن تھے, تو حضور نے صحابہ سے کہا کہ لاؤ تو صدیق اکبر بھی لے کر آئے, حضرت عمر بھی لے کر آئے. یہ تو میں تفصیل سے بیان کروں گا, صرف ذہنوں میں یہ بات ڈال رہا ہوں کہ حضرت ابوبکر بھی سارا گھر لے آئے, حضرت عمر بھی لے آئے, عثمان غنی نے بھی خرچ کیا. لیکن میں یہاں پر صرف حضرت عبد الرحمن بن عوف کی بات پیش کر کے تقریر ختم کرتا ہوں. حضور کے صحابہ نے جو آگے بڑھ کر, کیونکہ گرمی تھی, پیسہ نہیں تھا, لاکھوں کی فوج, اس وقت کا سارا جدید اسلحہ قیصر روم کے پاس تھا. دراصل قائد غیرت مند تھا نا, قائد محمد رسول اللہ تھے, قائد محمد رسول اللہ تھے, اس لیے قوم کے اندر زندگی تھی. آج ہمارے پاس قائد کوئی نہیں ہے, قائد کوئی نہیں, قائد اپنے گھر بلا کر بٹھائے یا جناب ان سے باتیں کریں تو پھر قوموں کا کیا رہ جاتا ہے حضرت اکرم, یا ان سے معاملات رکھے تو کیا رہ جاتا ہے. مجھے کسی نے کہا یہاں پر ہمارے بہت مذہبی لوگ راتوں سے فال رہے. میں نے کہا بیٹا ان کی بات نہ کر, دعا کر ان کا ذکر بھی نہ کر, ہمارے دل کالے ہو جائے, ذکر صرف حضرت عمر کی غیرت کا کیا کر, خالد کی شجاعت کا کیا کر. اللہ ہمیں ابن الوقت نہ بنائے, اللہ اس لیے نہ بنائے کہ میرے کیٹرنگ کے کام بڑھ جائیں گے, میرے کام نہ بند ہو جائیں گے, میرے پلاٹ پہ قبضہ نہ ہو جائے گا. یا اللہ ہمیں اتنی بھی تو جرت دے کہ ہم تو تیرے اصحاب عظیمت کے ماننے والے ہیں, ڈرتے ہم بھی ہیں, لیکن کبھی زندگی میں ایک دفعہ تو ہم عظیمت کا کام کر سکیں. ڈرتے تو ڈرپوک تو بہت ہیں ہم, رخصت کے کام تو ہم کرتے رہتے ہیں, لیکن کبھی ایک دفعہ ہمیں عظیمت کا بھی کام دینے کی توفیق عطا فرمائے, تاکہ ہم کہہ سکیں ہم مجدد الفسانی کے ماننے والے ہیں, ہم کہہ سکیں حضور غوث پاک کے ماننے والے ہیں, ہم کہہ سکیں ہم حضور داتا علی حجویری کے ماننے والے, ہم کہہ سکیں ہم امام حسین کے ماننے والے. ہماری زندگی کے 30 سال رہے, 30 کے 30 سال رخصت میں گزر گئے, تو حسین کے پاس جب جائیں گے تو حسین کہیں گے اس کو پیچھے کر, پیچھے کر, اس کو بعد میں دیکھیں گے, پہلے ان کو لا کہ جس نے ایک دفعہ بھی عظیمت کا کام کیا تھا, اس کی زندگی پوری زندگی میں ایک دفعہ تو میرے کردار کی روشنی اس کے دل میں آئی تھی, اس کو پہلے لاؤ. تو حسین اگر ہمیں اپنے دربار سے بھگا دیں اور کہیں جا سب سے پیچھے کھڑا ہو جا, تیرا فیصلہ بعد میں چھوڑیں گے, تو ہمارا دل گردہ اتنا مضبوط نہیں ہونا چاہیے کہ اس کو ہم ہلکا لیں, ہمارے دل اتنے سخت نہیں ہونے چاہیے کہ اس کو ہلکا لیں. ادھر قیمت نمازوں کی بعد میں ہوگی, پہلے ان کی ہوگی جن کے کردار ہوں گے. ان کی نمازوں کی قیمت ہوگی جن کے اندر کردار بھی موجود ہوگا. ان کی نمازوں کی کوئی قیمت نہیں ہوگی کہ جن کے پاس نماز تو ہوگی لیکن کردار کچھ نہیں ہوگا, کردار کچھ نہیں ہوگا. اللہ اکبر. ان قریب ہم قول دینے والے ہیں دوراجی کے ان غیور جوانوں کو. آپ نے تحفظ ناموس رسالت کے لیے پہلے بھی ریلی کا اہتمام کیا تھا, اس دفعہ اگر ہم قول دیں تو کیا آپ ریلی میں شریک ہوں گے؟ یہ وہ کردار کا سلسلہ ہوگا تاکہ ہمارے اس علاقے کو ہم تاریخ کی دنیا میں لا کر کھڑا کر سکیں. جب تاریخیں لکھی جائیں, تاریخیں اب نہیں لکھی جائیں گی, وہ 100 سال کے بعد ان علاقوں کو یاد کیا جائے گا, تو کم سے کم ہمیں تاریخوں کی محتاجی نہیں, لیکن آنے والی اس علاقے کی نسلوں کو یہ پتا چل سکے کہ جو ہمارے بزرگ قبروں کے اندر ہیں یا جو ہم سے 100 سال پہلے حبیبیہ مسجد میں ہوا کرتے تھے, وہ بغیرت نہیں تھے, وہ ناموس رسالت کے لیے جان دینے کا جذبہ رکھتے تھے. تو لہٰذا انشاءاللہ ان قریب اس پر میں نے آج ایک اجلاس بلایا ہے اپنے زعماء ملت کا, اور یہاں پر جو مخلصین ہمارے جذبہ رکھنے والے دوراجی برادری کے اندر ہمارے مخلصین ہیں, انہوں نے گزشتہ دفعہ بھی ہمیں گویا کہ بڑا تعاون کیا کہ وہ آئیں بیٹھے اور ہمارے جذبات کی غمازی کے لیے سیلانی چوک سے فاتحہ کر, بلکہ حبیبیہ مسجد سے پر امن انداز کے اندر مسلمانوں کی املاک, ان کے جان و مال, عزت و آبرو کی مکمل حفاظت کے اندر صرف اپنے جذبات کے اظہار کے لیے ایک ریلی نکالی جائے تحفظ ناموس رسالت کے لیے, تاکہ ہمارے جوانوں اور ہمارے غیرت مند افراد جن کے جذبات پک رہے ہیں ان کے جذبات کی غمازی ہو سکے, ان کے جذبات کی غمازی ہو سکے. تو حضرت ابو بکر نے بھی دیا, عمر نے بھی دیا, عثمان نے بھی دیا, لیکن آخری بات جو میں پیش کر رہا ہوں اس کو دعائے مصطفیٰ اب دیکھیں ذرا. حضرت عبد الرحمن بن عوف, یہ تو عام صحابی ہے نا, لیکن علم و کمال کے اندر بہت بڑے ہیں. ان کی والدہ حضور کو دودھ پلا چکی ہیں, کہیں سبحان اللہ. عبد الرحمن بن عوف حضور کے رضائی بھائی ہیں. حضرت شفا ان کی والدہ ہیں اور انہوں نے حضور کو دودھ پلایا ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف یہ وہ صحابی ہیں جو حضور کے جہاں پہلی صف میں مقتدر اور اہل علم, سبحان اللہ, ہماری آنکھیں کیوں نہیں جاتی مسجد نبوی کی طرف, جہاں دائیں صف کی طرف سرکار کے غیور صحابہ ابو بکر و عمر و عثمان و علی، عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عباس، جہاں پر حضور کے علم کے وارث اور کردار کے وارث جو پہلی صف میں ہوتے تھے، وہاں پر حضرت عبد الرحمان بن عوف ہوا کرتے تھے. حضرت عبد الرحمان بن عوف وہ ہیں کہ عثمان غنی کے بعد 65% لوگ اگر حضرت علی کے ساتھ تھے تو 45% لوگ حضرت عبد الرحمان بن عوف کے ساتھ تھے کہ ان کو خلیفہ بنایا گیا. الیکشن ہوا تھا لیکن حضرت عبد الرحمان بن عوف دستبردار ہو گئے اور اپنے سارے ووٹ اٹھا کر حضرت مولا علی کو دے دیا اور حضرت مولا علی خلیفہ منتخب ہوئے. تو آپ اندازہ لگائیے عبد الرحمان بن عوف کتنی بڑی بزرگ شخصیت ہے. لیکن ان کا مقام دیکھیں، میرے آقا نے ان کو پالا ہے، بنایا ہے، سوارا ہے، تراشا ہے، ورنہ یہی عبد الرحمان تھے جنہیں کوئی پوچھتا نہیں تھا، کوئی نہیں سمجھتا تھا یہ عقل مند ہوگا، لیکن جب میرے آقا نے اپنے دامن کرم میں لے لیا تو ان جیسا ذہین پھر کوئی نہیں تھا. ان کے اندر جو جوہر چھپے ہوئے تھے اس کو نکھار دیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے. عبد الرحمان بن عوف کی طرح مسکرا کر دیکھا، فرمایا اے ابن عوف تو کیا دے گا اللہ کی راہ میں، تو کیا دے گا آپ اللہ کی راہ میں. کھڑے ہوئے، عرض کیا کہ حضور سارا مال کیا دوں. حضور یہ 200 اقیہ چاندی ہے اور ایک اقیہ جو ہے وہ 10 تولے کا ایک اقیہ ہے. فرمایا 200 اقیہ چاندی ہے جو میں نے جمع کی تھی اپنے گھر کے لیے، حضور یہ آپ کے حوالے کرتا ہوں. اور جس جذبات نے پیش کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کا انداز بڑا پسند آیا، دینے میں انداز بھی ہونا چاہیے. حضرت صاحب یہ لسٹ آ گئی ہے، ذرا اس کو آپ پڑھ کے سنائیں. حاجی صاحب نے اتنا دیا، 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 اتنا دیا، اتنا دیا، یہ بھی ایک انداز ہوتا ہے. لیکن اگر کسی کا دل اس سے مطمئن ہو کر اللہ کی طرف چلا جائے تو اعلان کر دینا چاہیے. لیکن میں کہتا ہوں اعلان کرنے کے بجائے اس کو سمجھانا چاہیے کہ کچھ کام لوگوں پر نہیں، کچھ کام خدا پر بھی چھوڑنا چاہیے، کچھ کام اللہ کے لیے بھی کر لینا چاہیے تاکہ قیامت کے دن وہ کام مل سکے. حضرت عبد الرحمان بن عوف نے تنہا حضور کی خدمت میں جب یہ پیسے پیش کیے اور حضور کے 10 بوسی فرمائی، حضور نے فرمایا کیا چاہیے تجھے؟ کہا حضور میرے لیے عافیت کی دعا فرمائے کہ خدا مجھے شہادت دے اور جنت میں آپ کے ساتھ رکھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرمائی لیکن ساتھ میں چاندی بڑی نکھری ہوئی تھی اور تازہ تھی، وہ مال لے کر آئے. مسجد میں وہ چندہ نہ ڈالا کہ جو روپیہ چلتا ہی نہیں تھا، مدرسے میں وہ چندہ نہ دیا جو روپیہ چلتا ہی نہ تھا، بلکہ وہ لا کر دیا کہ جس کی مارکیٹ میں سب سے زیادہ داؤ تھی اور بات تھی. حضور نے دیکھا تو فرمایا، حضور نے کیا فرمایا تھا غور سنیں، بارک اللہ لکا، اللہ تجھے برکت دے ابن عوف، ما انفقتا، جو تو دے رہا ہے نا اللہ کی راہ میں تو ایک دفعہ نہیں، اللہ برکت دے تو بار بار دیتا رہے. اب دعا کا انداز دیکھیں اور اس کا اظہار بھی آپ دیکھیے گا. فرما بارک اللہ لکا فی ما انفقتا و فی ما ابقیتا، فرما جو گھر میں بچایا نا تو نے اس میں بھی اللہ برکت دے. محبت سے کہیں سبحان اللہ، جو تو نے جمع کیا اپنے اہل و عیال کے لیے اللہ اس میں بھی برکت دے، اور جو تو اللہ کی راہ میں دے رہا ہے خدا اس میں بھی برکت دے. اور یہ دعا پھر کیسے پہنچتی ہے دلہن بن کر اللہ کی بارگاہ میں، اب آپ دیکھیں اس کی تفصیل ہے. میں صرف چند نقطے آپ کی خدمت میں جذبات ایمان کو گرم کرنے کے لیے پیش کر رہا ہوں. حضرت عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارداہ عنہ کہ جب حضور نے یہ دعا مرحمت فرمائی کہ جو تو اللہ کی راہ میں دے رہا اس میں بھی برکت ہو، جو رکھ رہا اس میں برکت ہو، تو دونوں میں برکت کیسی ہوئی؟ اس مال میں اتنی برکت ہوئی جس کا اندازہ مشکل تھا کہ آپ نے یہ 200 اقیہ چاندی تو دی، اس کے بعد آگے چل کر کچھ دنوں کے بعد 4000 درہم ایک مرتبہ اور خرچ کیے. اب برکت شروع ہو گئی دینے میں. پھر ایک مرتبہ 40000 درہم اور دیے، یعنی 200 اقیہ دیا، پھر اس کے بعد 4000 درہم دیے. پھر برکت دعا اور جوانی پر پہنچتی ہے اور شباب پر پہنچتی ہے. تو آپ نے ایک چند دنوں کے بعد پھر اتنا مال آیا کہ آپ نے 40000 درہم دے دیا. پھر ایک موقع آیا تو آپ نے 500 گھوڑے، کتنے؟ وہ گھوڑے کم سے کم ہماری قربانی کی گائے سے تو مہنگے ہوتے تھے، اس لیے کہ وہ سواری تھی، پراڈو کار، پراڈو جیپ، مرسڈیز، اس لیے کہ جس طرح آج اس کی قیمت ہے ایسے سرخ گھوڑوں کی قیمت ہوتی تھی، اس لیے کہ وہ سواری ہے، سواری ہے. شاید دور گزر جائے 100 سال کے بعد یہ گاڑیوں کی صورت بدل جائے، لوگ ہمیں دیکھ کر سے کہ یہ ان گاڑیوں میں پھرتے تھے، لیکن ہمارے دور کے اندر ان گاڑیوں کی بڑی عزت ہے سواری کے اعتبار سے. تو اس دور کے اندر گھوڑوں کی بڑی قیمت تھی سواری کے اعتبار سے. تو فرمایا کہ جب حضور نے دعا دی تو پہلے 4000 دیے، کچھ دنوں کے بعد 40000 درہم دیے، کچھ دنوں کے بعد 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں پیش کیے، 500 گھوڑے اللہ کی راہ میں پیش کیے. پھر ایک موقع حضور ہی کی زندگی مبارکہ میں ایسا آیا کہ آپ ایک دفعہ پورے 500 اونٹ ذرا دل سے کہیں سبحان اللہ 500 اونٹ لے گئے. سرکار نے فرمائی اونٹوں کا سمندر کہاں سے لا رہا ہے؟ کہ حضور اللہ کی راہ میں دینے لا رہا ہے. یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف ہے. 500 اونٹ اللہ کی راہ میں دیے. پھر آپ کا انتقال وصال 41 ہجری میں ہوا. کتنی؟ 41. 41 ہجری میں ہوا. مدینہ پاک میں آج گنبد خضرہ سے ہوا جا رہی ہے اور بقی میں آپ کو معطر کرتے ہوئے گزر جا رہی ہے. آپ بقی کے اندر گنبد خضرہ کے سائے میں بقی میں آرام فرما رہے ہیں. 41 ہجری کے اندر آپ نے وصال فرمایا. یہ تو وہ تھا جو آپ نے خرچ کیا, اس میں برکتیں تھی. اب کیا ہوا؟ وصال کے وقت آپ کی عمر 75 سال تھی. کتنی؟ 75 سال تھی. آپ نے وصیت کی تھی, جو زندگی میں دیا 4000 دیا 40, یہ وہ جو مورخ لکھ سکا, جو کچھ ان کے شاگرد بیان کر سکے, چھپ کر نہ جانے کتنا دیا ہو. جو 40000 دیا, 4000 دیا, 500 گھوڑے دیے, 500 اونٹ دیے. اور جب وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے وصیت کی کہ ان کے مال میں سے 50000 دینار اور اللہ کی راہ میں دیے جائیں. پہلے کچھ نہیں تھا, حضور کی دعا نے کیسا نوازا, دیکھیں. اب آگے سنتے چلے جائیں. یہ تو برکت اس میں جو دے رہے ہیں. حضور نے فرمایا تھا اللہ برکت دے تجھے اس میں جو تو خرچ کرتا ہے, اور برکت دے اس میں جو تو رکھتا ہے. یہ تو میں اس کی بات بتا رہا ہوں جو خرچ کر رہے ہیں. اب آپ نے 50000 دینار اللہ کی راہ میں دیے اور فرمایا کہ صرف یہ نہیں, انتقال کے وقت اپنے ورثہ کو وصیت کی ہے کہ میرے مال میں سے پہلی وصیت جاری کرنا 50000 دینار غریبوں میں تقسیم کرنا, ایک بات. اور میرے وہ بدری دوست کہیں سبحان اللہ, اہل عظیمت کو ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے. اہل عظیمت کو نوجوان وقت کے لوگ تو بہت مل جاتے ہیں, لیکن جس بزرگ نے کردار پیش کیا اس کو بھی لا کر آگے صف میں بٹھانا چاہیے. جس نے دین کے تحفظ کے لیے اپنے وقت میں جو بات کی اس کو پیش کرنا چاہیے. حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میرے وہ ساتھی, انتقال کو 75 سال بوڑھے ہو چکے ہیں, کہتے ہیں میرے وہ ساتھی جب ہم شباب میں تھے بدر کے عالم میں, جو میرے ساتھ موجود ہو کر حضور کا ساتھ دے رہے تھے اور دین کو بلند کر رہے تھے, میرے ہر بدری بھائی کو ایک ایک بدری کو 400 دینار پیش کرنا. 5000 جو پہلے دیے وہ الگ تھے اللہ کی راہ میں, بدریوں کے لیے کہا کہ ایک ایک بدری کو 400 دینار دینا. ابن کثیر کہتا ہے کہ اس دور میں 41 ہجری میں 100 بدری زندہ تھے. کتنے؟ 100 بدری زندہ تھے. تو ایک بدری کو 400 دینار دینا تو 100 بدری کو کتنے ہو گئے؟ یہ اللہ نے برکت عطا فرمائی. اور پھر آخری وصیت ایک فرمائی کہ میں رہوں نہ رہوں کیا پتا ہے. فرمایا کہ جناب یہ جو خاص مال میں نے اپنی صندوق میں رکھا ہے اس سے پیسہ لو, اور 1000 گھوڑے میری زندگی کے اندر اللہ کی راہ میں جو جہاد کر رہے ہیں مجاہدین ان کے لیے دے دو. دے دیا گیا. ان وصیتوں کو ادا کرنے کے بعد اب یہ تو وہ تھا جو حضور نے دعا فرما بارک اللہ لکا فی ما انفقتا, اللہ برکت دے جو تُو نے خرچ کیا. یہ تو اس کے اندر برکتیں تھی, لیکن اب جو بچایا اس میں کیسی برکت ہوئی حضور کی دعا سے. فرمایا کہ اتنا دینے کے بعد ورثہ کے لیے کیا چھوڑا؟ کہ سونے کے ایسے ڈلے چھوڑے تھے جس کو کلہاڑے سے توڑا جاتا تھا, جس کو کلہاڑے سے توڑا جاتا تھا. آپ نے ورثہ میں 4 بیویاں چھوڑی. کتنی؟ 4 بیویاں چھوڑی. اللہ اکبر. ایک بیوی کے میراث میں کتنا حصہ آیا؟ 80000 دینار. کتنے؟ کتنے؟ 80000 دینار. یہ اس چیز کی دعا تھی کہ جب اسلام کچھ تقاضا کر رہا تھا, حضور اپنے مقام عالی سے اتنے تنزل فرما رہے ہیں. میرا آقا کا مقام کیا ہے؟ اشارہ کریں تو احد کا پہاڑ سونا بن جائے. لیکن تبوک کے اندر میرے آقا کا دل اتنا بھرایا کہ کافر رومی عیسائی لاکھوں کی تعداد میں اسلحہ لے کر آ رہے ہیں, تو دنیا نے دیکھا سرکار اپنے امامہ کا شملہ پھیلائے ممبر پر اور کہا کون ہے جو اللہ کے دین کے لیے دے گا. تو فرمایا جذبہ ایسا اٹھا, اور جس نے جب دیا تو اس نے میرے آقا کے جذبات کو تسکین پہنچائی. تو پھر میرے آقا نے دل سے انہیں دعائیں مرحمت فرمائی. میرے آقا کی ہر دعا دل سے ہوتی ہے, لیکن انداز دعا میں درجہ ہوتا ہے. جب میرے آقا بالکل جذبات میں ہو اور جذب میں ہو اور مقام عالی میں ہو, اس وقت اگر کوئی میرے آقا کی مرضی کا کام کر جائے تو اس کی دنیا بھی سنور گئی, آخرت بھی سنور گئی. اور اس بات کو سمجھ گئے حضرت عبد الرحمن بن عوف, اور انہوں نے اسی وقت لا کر سب سے پہلے پیش کیا. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی دعا کی کہ بارک اللہ لک فی ما انفقت او ما ابقیت یا ابن عوف، اے ابن عوف جو تو نے خرچ کیا خدا اس میں بھی برکت دے، جو تجھے رکھا ہے خدا اس میں بھی برکت دے. تو میں نے صرف ایک ہی صحابی کا واقعہ پیش کیا ہے. آئی آئندہ اتوار کو پھر انشاءاللہ العزیز اپنے دلوں کو گرمانے کے لیے اور تجدید عہد و وفا کرنے کے لیے اور حضور کے ناموس کے تحفظ کے لیے اپنی صفوں میں اپنے لوگوں کو زندہ رکھنے کے لیے، مقام دینے کے لیے، سچوں کا ساتھ دینے کے لیے، اپنے بزرگوں کے کردار کو رکھنے کے لیے پھر درس سیرت میں ہم انشاءاللہ پھر جمع ہوں گے اور اس مقام کو، ان لمحات کو مزید تفصیل کے ساتھ سنیں گے، دیکھیں گے. بات میں کر دوں، امام زین العابدین جب سامنے اپنے والد گرامی کے جسد مبارک کو دیکھتے ہیں تو آپ کے شاگرد کہتا ہے حضور آپ برداشت کیسے کر رہے ہیں، یہ معاملہ تو ایسا ہے کہ انسان کا تو کلیجہ منہ کو آ جائے. فرمائے میرے استاذوں کا کرم ہے. کیا فرماتے ہیں؟ میرے استاذوں کا کرم ہے. فرمایا جب میں مدرسے میں سپارہ پڑھنے جاتا تھا، ابتدائی کتابیں پڑھتا تھا، تو میرے استاذ اور اساتذہ صحابہ کے ایثار کی کہانی سناتے تھے، قصے سناتے تھے، صحابہ کی قربانی کے قصے سناتے تھے، جہاد کے قصے سناتے تھے. فرمایا جب مجھے خبر آئی کہ میرا بھائی شہید ہو گیا، میرا بھائی شہید ہو گیا، تو میں نے کبھی بدری صحابیوں کو دیکھا، کبھی احد کے صحابہ کو دیکھا، کبھی غزوہ تبوک کو دیکھا. جب میں نے یہ سنا اور دیکھا کہ پانی میں قلت آ گئی، تو میں نے تبوک کے ان غیور صحابہ کو دیکھا کہ جو تنہا نہتے پیاس کی عالم میں اتنا بڑا سفر طے کر رہے تھے. فرمائیے میرے اسلاف کی، میرے استادوں نے جو محبت اور ان کے قصے اور ان کے لمحات میرے دل میں بٹھائے ہیں، وہی میری طبیعت ثانیہ بن گئی ہے. انسان فکر پکڑ کر بالغ ہوتا ہے. بچے کو جو فکر دو وہی فکر اس کی جوانی میں نظر آتی ہے، وہی فکر اس کی بڑھاپے میں نظر آتی ہے. کہا ہمارے اساتذہ نے ہمیں یہ فکر دی تھی، اس لیے غم تو بہت بڑا تھا، لیکن جب ان کے غم کو دیکھتا تو یہ ہلکا لگتا تھا، اس لیے برداشت کر گیا. کاش آج ہم ان جرت اور کردار کے بیانات کو سنیں تو وقت کے ہر یزید کو للکارنے کی جرت ہم میں بھی پیدا ہو جائے گی. ہمیں بھی کچھ اللہ کی راہ میں چھوڑنے کے لیے بات پیدا ہو جائے گی. یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والے تو ہم ہیں، لیکن ناموس رسالت کے لیے جان دینے کا جذبہ ہمیں بھی آ جائے گا. ہم اصحاب عظیمت کے ماننے والے ہیں، یہ جذبہ ہم میں بھی آ جائے گا. لیکن میں پھر دکھی دل سے کہوں گا، ارے تم تو داتا صاحب کی وارث ہو، تم غوث اعظم کی وارث ہو، تم امام احمد رضا کی وارث ہو، تم مجدد الفسانی کی وارث ہو، تم یزیدیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے اچھے نہیں لگتے، تم یزیدیوں کی تعریف کرتے ہوئے اچھے نہیں لگتے، تم سیکولر اور ملحد بے دین شیطانوں کے ناموں پر کوشش کرتے ہوئے اچھے نہیں لگتے، اس لیے کہ ان کو پکڑو گے تو وہ تمہیں چھوڑ دیں گے، اور انہوں نے تمہیں چھوڑ دیا نا تو اسی پلاٹ میں جب تم دفن ہو جاؤ گے یہ دنیا بھی تمہیں ذلت کے ساتھ دیکھے گی، اور قبر میں بھی وہ تمہاری مدد کے لیے نہیں آئیں گے. اور اللہ دیکھتا ہے جس کے لیے میرے حبیب میرے محبوبین نہیں بولنے والے ہیں تو اس کی میں کیا مغفرت کروں گا. فرما بخشا تو وہ جائے گا جس کی تعریف میرے محبوب بندے کر رہے ہوں گے. یا اللہ بخش جو اچھا آدمی تھا، ہمارے ساتھ بیٹھا کرتا تھا، ہمارے ناموں کی غیرت رکھا کرتا تھا. تو کاش آج ہم اپنے پلاٹس اور اپنے بینک بیلنس، اپنے نظام، اپنے چودراٹ کیا بولتا ہے، ابھی موبائل لگاؤں گا فلانے پہنچ جائیں گے. یہاں تو پہنچ جائیں گے لیکن خدا کے سامنے کون پہنچے گا؟ خدا کے سامنے کون پہنچے گا؟ دعا کیجیے اللہ رب العزت ہمیں حسینیت کو نافذ کرنے کی توفیق عطا ہو. اور جنہوں نے ان کا ساتھ دے دیا ہے، میں تو بڑے کھلے انداز میں کہتا ہوں اپنی ایمان کی خیر منا کر توبہ کر لیں، ورنہ جو جس کے ساتھ جو کرتے. ایک کہنے کا سنی ہے حضرت، سنی تھے، وہ جو کھڑا ہوا تھا وہ سنی تھا. میں نے کہا جو اس کا باپ اس کے اوپر تھا وہ یزید تھا، تو اس سنی کی حیثیت کیا تھی؟ اس سنی کی، یہ سنی آپ کی زمینیں بچا دے گا، یہ سنی آپ کی مسجد بچا دے گا. جو مفتی نعیم کے قدموں میں بیٹھتا ہو اور جناب جو ماتمی لیگ کو چلتا ہو، اور دورا جی کے بھولے بھالے مسلمانوں، کیا یہ حبیبیہ کے لیے مخلص ہوگا؟ مفتی نعیم نے کہا کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے، قدیمی مسجد چاہیے. تو قدیمی مسجد اہل سنت کی تھی، سب وہاں لگ گئے، لیکن اہل سنت کی شیر آج بھی موجود ہے. انہوں نے ڈنڈا دے کر ان کو پلٹا تو ساری اپنی مشنری کے ساتھ وہاں پر بھاگے ہیں. تو یہ حبیبیہ سے مخلص ہوں گے، یہ حبیبیہ سے مخلص ہوں گے. تم اللہ سے مخلص ہو جاؤ، رسول سے مخلص ہو جاؤ، صحابہ سے مخلص ہو جاؤ، اور ہر ان سے مخلص ہو جاؤ جو ان کا مخلص ہے، جو ان کی ناموس کا مخلص نہیں. آنکھیں کیوں نہیں کھولتے؟ رات گزشتہ جو گزری ہے، اس کراچی کے اندر بھنگڑے ڈالے گئے ہیں، لیکن ناموس رسالت کے لیے کسی نے کچھ کہا، ایک قلب لعین کو تھپڑ لگ گیا کشمیر کے اسمبلی کے اندر تو کتنا چیخا گیا، چیخا گیا نہیں چیخا گیا، ویب سائٹ پر حضور کی تصویر بنی ہے، داڑھی میں معاذ اللہ بم بنا ہوا ہے اور سر پر بم بنا ہوا ہے، اور اعوذ باللہ جو جگہ بنا کر فلمائی گئی ہے، ماں کو کی بات کر اگر وہ کر دے یہ فقیر اس کا ہاتھ چومے گا، لیکن وہ نہیں کریں گے اس لیے کہ ان کا باپ اس کو نہیں چاہتا، وہ کرے گا تو وہ تنظیم میں نہیں رہے گا. تو مسلمانوں اپنا ایمان بچاؤ نا، اپنا ایمان بچاؤ، ایمان بچاؤ کہ محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں. آئیے حضور کی بارگاہ میں استغاثہ کریں. یہ جذبات جو ہے نا، یہ بڑے جذبات میں بولے، میں نے کہا جذبات منافق کے اندر نہیں ہوتے، جذبات مومنوں کے پاس ہوتے ہیں. وہ اپنے جذبات بینر باندھنے میں لگا دے گا، وہ اپنے جذبات اپنے نعرہ بازیوں میں لگا دے گا، لیکن جو مسلمان ہوگا وہ حضور کے جھنڈے باندھنے میں، میلاد کا چراغا کرنے میں اپنے جذبات لگائیں گے. یہ دوراجی دیکھیں کیسا روشن ہے، یہ دوراجی کیسا روشن ہے. میں نوجوانوں کو سلام کرتا ہوں کہ جناب کوئی اپنے گھر میں آٹا لا رہا ہوگا، چینی لا رہا ہوگا، ان نوجوانوں راتوں کو کھڑا ہو کر انہوں نے پورا دوراجی سجایا ہے. میں ان کی عقیدت کو سلام کرتا ہوں اور انہیں مقام تحیت اور سلام پیش کرتا ہوں کہ جو ناموس رسالت اور حضور کے میلاد کے ایسے شہدائی ہیں. آئیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں استغاثہ کریں کہ ہم میں جرت اور حمیت اور غیرت پیدا ہو. یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواك عند حلول حديث العمام مولايا. یا اللہ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما. یہ کراچی اور بالخصوص یہ ہمارا علاقہ دوراجی تیرے عشاق کا مرکز ہے، تیرے عاشقوں کا مرکز ہے، تیرے محبوب کے عاشقوں کا مرکز ہے. مولا ہمیں یہاں پر عشق اور محبت کی صدا کو ہمیشہ گنجانے کی توفیق عطا فرما. ہمیں ایسا نہ بنا کہ اس اہل محبت کے اندر ہم یزیدوں کو لا کے متعارف کرا دیں اور ایک وقت ایسا آئے یہاں پر کوئی عاشق نہ رہے، سب یزیدی ہو جائے. مولا تیرے حبیب فرماتے ہیں جو اسلام میں گندا طریقہ نکالے گا اور جتنے اس گندے طریقے پر چلیں گے تو سب کو تو گناہ ملے گا، لیکن اس نعرے لگانے والے کو اور اس گندے کی تعریف کرنے والے کو بھی ملے گا. مولا یہ عاشقوں کا علاقہ ہے، یہ شہر کسی کے نام کی جاگیر نہیں، یہ شہر، یہ پاکستان کسی زبان پر نہیں لیا گیا، یہ شہر پاکستان حضور کی ناموس کے لیے لیا گیا ہے، حضور کی محبت کے لیے لیا گیا ہے. یہ کراچی حضور کے غلاموں کا شہر ہے. مولا ہمیں جو بھی بات کریں پہلے غلامی مصطفیٰ کو مقدم رکھنے کی توفیق عطا فرما، حضور کی محبت کو مقدم رکھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم پر ایسا کرم فرما، ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے کہ مرنے سے پہلے ہمیں موت یاد دلا دے، شعور عطا فرما کہ ہم نے مرنا ہے، تیرے حضور کھڑا ہونا ہے. یا اللہ ہمارے دل کی زمینوں کو نرم فرما، ہمیں راتوں کو کبھی نوٹ کی گرمی جگاتی ہے تو کبھی مولا ہمارے قلب کے اندر قبر کی اندھیریاں یا قبر کا احساس بھی ہمیں آئے اور کفن کا خیال اور دفن کا خیال بھی آئے، تاکہ ہم اپنی زندگی کو صراط مستقیم کے منشور پر چلانے کی کوشش کر سکیں. مولا یہ ہمارے بھائی یہاں پر بیٹھے ہیں، اپنے دلوں میں جو جائز مراد رکھتے ہیں تمام کی جائز مرادوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور تحفظ ناموس رسالت کے لیے جو عزم اور عزم مصمم ہمیں کیا ہم نے کیا ہے اس میں ہمیں صادق القول لق. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا وحبیبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین برحمتک یا رحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں یہاں پر ایک عہد کر لیجئے کہ آپ اپنے گھروں میں ہاتھ اٹھا کر عہد کرنا ہے آپ نے اللہ کے اس گھر کے اندر، جس نے شرم کیا اسے کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ بات اس وقت حضور کی عزت کی چل رہی ہے اور ناموس کی ہے. اپنے گھروں میں، اپنے محلوں میں، اپنے کاروباری اداروں کے اندر انشاءاللہ ہم اللہ کے اس گھر میں وعدہ کرتے ہیں کہ حضور کی ناموس کے تحفظ کا مکمل پہرا دیں گے. ہم وعدہ کرتے ہیں اے اللہ تجھ سے ہماری زبانوں سے فساقوں کا ذکر نہیں ہوگا، ہماری زبانوں پر تعریف ہوگی تو تیرے محبوب کی ہوگی، تیرے محبوبوں کی ہوگی اور اولیاء کی ہوگی. اے اللہ ہم عہد کرتے ہیں اپنے بچوں کو یزیدیوں کے خلاف کھڑا کریں گے،
اور کھڑا کریں گے کردار کے طور پر، اور اس محلے کی ہر سرحد پر ہم پہرہ دیں گے کہ کوئی یزید ہمارے اس محلے میں قدم نہ رکھ سکے، اور یہ محلہ رہتی دنیا تک یا رسول اللہ اور عشق رسول محمود غزنوی شاہ اورنگزیب علیہ رحمت کے تعریفی نعروں کے ساتھ گونجتا رہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. وصلى الله على خير خلقه سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. اپنی ماں یقین حضور آپ کو دیکھ رہے ہیں چشمان کرم سے، میرے آقا کی مسکراہٹ تو ساری کائنات فدا ہو جائے. یقیناً میرا یہ ایمان ہے کہ ہم نے بھلے زبانی بات کر دی ہے لیکن میرے آقا مسکرا ضرور رہے ہوں گے. آئیے اس یقین کے ساتھ مل کر میرے آقا کو خوش کرنے کے لیے انہی کا کلمہ پڑھیے جن کے لیے انہوں نے ساری کوششیں کی ہے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ.